میرے محترم بھائیوں اور دوستو، کائنات میں سب سے محتاج مخلوق انسان ہے، سب سے زیادہ ضرورت مند انسان ہے، سب سے زیادہ حاجت مند انسان ہے، سب سے زیادہ خواہشات انسان کی ہیں۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں بہت کم ضرورتیں، بڑی کم خواہشات۔ انسان کی نہ ضرورتوں کی، نہ خواہشات کی، نہ جذبوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کو ہر دم اللہ کی ضرورت ہے، ہر دم اسے اللہ کی ضرورت ہے کہ صرف اللہ ایک ہستی ہے جو اس کے سارے حاجات، اس کی ساری حاجات خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خزانے رکھتا ہے۔ باقی دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں، فقیر ہیں، امیر ہیں، غنی ہیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ انسانوں پر پورا اتر سکیں۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، للہ خزائن السماوات والارض۔ اللہ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ تمہارے اللہ کے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں۔ پھر ہر شے کے ہیں یا بعض چیزوں کے ہیں؟ تو پھر اللہ ہمیں تسلی دیتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، تیرے اللہ کے پاس ہر 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 شے کے بے شمار خزانے ہیں۔ تو انسانوں کے خزانے تو دینے سے گھٹ جاتے ہیں۔ میں کسی کو ہزار روپیہ جیب سے نکال کے دوں گا تو میرے پیسے تو گھٹ گئے۔ کوئی 100 من میں سے 5 من کسی کو کپاس دوں گا تو میری کپاس تو گھٹ گئی۔ کیا اللہ کے خزانے بھی گھٹ جاتے ہیں؟ جب وہ دیتا ہے تو گھٹ جاتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالی ہمیں ایک بات خود سناتا ہے کہ تم سن لو اپنے اللہ کے خزانوں کی کہانی، کہ وہ کتنے خزانوں کا مالک ہے، اور کیا وہ گھٹتے ہیں، گھٹ جاتے ہیں جیسے بادشاہوں کے گھٹ جاتے ہیں اور ساری دنیا کے خزانے استعمال ہوتے ہیں۔ گھڑت تیل ختم ہو رہا ہے، آپ شور مچ رہا ہے، تیل کے علاوہ کوئی اور چیز دیکھو کہ تیل ختم ہو رہا ہے، سونا ختم ہو رہا ہے، چیزیں گھٹتی ہیں۔ تو کیا اللہ کے خزانے بھی گھٹتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کا فرمان سناتے ہیں کہ میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم، تم پہلے اور پچھلے، انسکم و جنکم، انسان اور جن، حیکم و میتکم، زندہ اور مردہ، رتبکم و یابسکم، بوڑھے اور جوان، صغیرکم و کبیرکم، چھوٹے اور بڑے، ذکرکم و انثاکم، مرد اور عورت۔ 12 قسمیں گنائیں، اولکم، آخرکم، انسکم، جنکم، حیکم، میتکم، رتبکم، یابسکم، صغیرکم، کبیرکم، ذکرکم، انثاکم۔ ترجمہ میں نے پہلے کر دیا، یہ تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، قاموا فی سعید واحد، سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، فسألونی، پھر تم سارے اللہ سے مانگو، تم مل کر مانگو، مل کر، صرف تم نہیں، جو آج 5 ارب ہو، 6 ارب ہو، تم سے پہلے جو مر گئے ہیں انہیں زندہ کر کے نکال کے کھڑا کروں، تمہارے بعد جو پیدا ہونے والے ہیں ان کو بھی لے آؤں اور تمہارے ساتھ کھڑا کروں۔ ساری دنیا جن انسانوں سے زیادہ ہیں، جنات انسانوں سے بہت زیادہ ہیں، جنوں کو بھی تمہیں دکھا دوں، تمہارے ساتھ کھڑا کر دوں۔ اور پھر چھوٹے اور بڑے، مرد عورت، سندھی بلوچی پٹھان پنجابی عرب عجم ایرانی ترکی افریقی امریکی آسٹریلوی، یہ سارے جمع کر دوں، پھر میں کہوں مانگو مانگو۔ بادشاہوں سے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، باری باری جاتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنا پیپر لے کر جاتا ہے، اپنی پرچی لے کر جاتا ہے، ایک دم کوئی کسی صدر وزیر بادشاہ کے اوپر ٹوٹ پڑا تو کہتا ہے ان کو دھکے دے کے باہر نکال دو، ان بدتمیزوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، سلیقہ ہی کوئی نہیں، ایک ایک کر کے آؤ، ایک ایک کر کے آؤ۔ وہ ہر ایک کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میں بعد میں گیا تو کہیں چیز نہ ختم ہو جائے، کہیں سیٹ نہ ختم ہو جائے، اس لیے ہر کوئی تو میں پہلے جاؤں، میں پہلے جاؤں، میں پہلے جاؤں۔ تو کیا ادھر بھی ایسا ہی ہے کہ ایک ایک کر کے آؤ؟ تو اللہ کہتا نہیں یہاں ایسے نہیں، فسألونی، تم سارے اکٹھے مانگو ایک وقت میں، ایک وقت میں، سندھی بولو، بلوچی بولو، بروہی بولو، مراٹھی بولو، مارواڑی بولو، اردو بولو، پنجابی بولو، پشتو بولو، بلتستانی بولو، کوہستانی بولو، فارسی بولو، انگریزی بولو، فرانسیسی بولو، اٹالین بولو، ہوسا بولو، سرائکی بولو، دنیا کی ساری زبانوں میں بولو، ساری جتنی زبانیں ہیں ان ساری زبانوں میں بولو، اور زور سے بھی اور آہستہ بھی اور گونگے اشاروں سے بولو، تو کیا یہ سب کا بولنا اللہ کو سمجھ آ جائے گا؟ اتنے کو شور مچ جائے گا، یا میں ایک بول رہا ہوں تمہیں سمجھ میں، یا ہم دو بولنا شروع کر دیں نا تو تمہیں نہ میری کا پتہ چلے گا نہ اس کی کا پتہ چلے گا، تو کیا اللہ بھی ایسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا آہا ہا ہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَيَسْمَعُ زَجِيجَهُمْ بِاخْتِلَافِ لُغَاتِهِمْ وَلَهْجَاتِهِمْ، میرے بندو یہ جو تمہارا شور اٹھے گا، وہ کوئی آواز تو نہیں رہے گی، یہ جو تمہارا شور اٹھے گا اور اس میں زبانیں بھی الگ الگ ہوں گی اور ضرورتیں بھی الگ الگ، میں کچھ اور مانگ رہا ہوں، مولی عبداللہ کچھ اور مانگ رہا ہے، مولی جمال الدین کچھ اور مانگ رہا ہے، تو ہماری ضرورتیں بھی الگ الگ ہوں گی، تو اللہ یہ کہتا ہے میرے بندو سانگھڑ والو، تم سب کا اکٹھے شور مچانا اور اپنی اپنی زبانوں میں بولنا اور اپنی اپنی حاجات کو پیش کرنا، یہ مجھے ذرا برابر غلطی میں نہیں ڈالے گا، میں سب کی سمجھوں گا، سب کی سنوں گا۔ لا تغلطہ کثرت المسائل، لا تغلطہ کثرت المسائل، تم سب کا اکٹھے بولنا مجھے خطا اور غلطی میں نہیں ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد جو تم نے مانگا ہے فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، پھر جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ میں تمہیں سارا دے دوں، سارا، اور تم مانگنے والے اتنے نہیں ہو کہ مجھے ایم پی اے بنا دو، مجھے ایم این اے بنا دو، مجھے ناظم بنا دو، مجھے فیکٹری لگا دو، مجھے مل لگا دو، نہیں، منہ کھولو اور زمین آسمان کے برابر مانگ لو، منہ کھولو اور عرش کے برابر مانگ لو، منہ کھولو اور ساری جنت کے برابر مانگ لو، منہ کھولو اور ستاروں کے برابر جو چاہو مانگ لو، منہ کھولو اور دھرتی کی وسعتوں کے برابر جو چاہو مانگو، منہ کھولو اور آسمان کی بلندیوں کے برابر جو چاہو مانگو، ایسے مانگو، ایسے، نوکری نہیں چاہیے، نوکری نہ مانگو، ایسے مانگو کہ کائنات تمہارے زبان پر آ جائے، تو میرا اللہ کہتا ہے تم سب کا چاہا پورا کر دوں گا، کر دوں گا، کر دوں گا، اور میرے لا ينقص، لا ينقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو میرے خزانوں میں، میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈوب کے باہر نکالتے ہیں، تو سمندر میں جب سوئی جاتی ہے اور باہر نکلتی ہے تو کچھ پانی تو اوپر لگ گیا نا، لگ گیا نا بھائی، کچھ پانی لگا ہے نا، تو سمندر میں کوئی کمی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو تیرا اللہ کہتا ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے خزانوں کا مالک، کتنا بڑا شہنشاہ ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ دوں گا وہ میں دوں، انسان نہیں تمہیں دے سکتے، فرشتے نہیں تمہیں دے سکتے، کائنات اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں کچھ دے سکے، دیتا بھی وہ ہے، لیتا بھی وہ ہے، کھولتا بھی وہ ہے اور بند بھی وہ کرتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں سانگھڑ والوں کے لیے دروازہ کھولوں فلا ممسک لہا، دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو روک کے دکھا دے، وما یمسک، اور اگر میں بند کر دوں فلا مرسل لہو من بعدے، تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو کھول کے دکھا دے۔ تو قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ زمین آسمان کا ایک بادشاہ ہے، وہ احد سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اور وہ بادشاہ شراکت سے پاک ہے، وزارت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، اللہ بھی کرتا ہے اور سائیں بھی کرتا ہے، ایسا اللہ ہمارا اللہ نہیں ہے۔ ہمارا اللہ وہ ہے کہ پہلے بھی وہ کرتا ہے، بعد میں بھی وہ کرتا ہے، پہلے بھی اس نے کیا، آج بھی وہ کر رہا ہے، آئندہ بھی وہ کرے گا، اور اس کے ساتھ اور کوئی کر نہیں سکتا۔ میری بات نہ سنو، پیچھے سے سناتا ہوں، لیس معہ الہ یخشا، اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں جس سے ڈرو، کوئی اور معبود نہیں جس سے ڈرو، ولا رب یرجا، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جس پہ امید لگاؤ، جس سے آگے ہاتھ پھیلاؤ، ولا وزیر یوتا، اس کا کوئی سفارشی نہیں جس کو بیچ میں ڈال کے اپنی عرضی پہنچاؤ۔ وہ کہتا ادعونی استجب لکم، تو کہ یا اللہ میں 70 دفعہ کہوں گا لبیک میرا بندہ، 70 دفعہ تو تیری ماں بھی تجھے جواب نہ دے گی، تیرا ابا تجھے جواب نہ دے گا، تو 1 سے 2 دفعہ ماں کو پکار، وہ کہے گی سر نہ کھا، بکواس نہ کر، چپ کر، سر کھا لیا ہے۔ ساری رات کہتے رہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ساری رات عرشوں سے جواب آتا رہے گا، لبیک میرا بندہ، لبیک میرا بندہ، لبیک میرا بندہ۔ تو بلاتے بلاتے تھک جائے گا، وہ جواب دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، اور جواب دینے میں صرف نیکوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ تو عالم ہے، یہ تو مفتی صاحب ہے، یہ تو پیر صاحب ہے، یہ تو شیخ صاحب ہے، یہ تو تبلیغ والا ہے، یہ تو حاجی صاحب ہے، اور یہ تو نمازی ہے، یہ تو عمرے والا، نہیں 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 نہیں۔ ہائے ہائے، ایک پتھر کا پجاری تھا، بت کی پوجا کرتا تھا، یا سنم کہتا تھا اس کو، اسی کو پکارتا تھا۔ 70 سال گزر گئے، 70 سال، 70 سال۔ ایک دن یا سنم کہتے کہتے زبان سے غلطی سے نکل گیا، یا سمد غلطی سے نکل گیا، تو عرشوں سے آواز آئی، لبیک 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 میرا بندہ، میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں، یہ تو غلطی سے کہہ رہا ہے، اس کو تو تیرا پتہ ہی کوئی نہیں، غلطی سے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے گا، آج جو مجھے پکارا، مجھے بھی پتا ہے، مجھے نہیں جانتا، مجھے بھول کے بول بیٹھا ہے، پر میں لبیک کہوں گا، میں لبیک کہوں گا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ میرے بھائیو، قرآن یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، ملک بادشاہی دینے والا اللہ ہے، چھین لینے والا، لے لینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے۔ کام نہ کرے، کام نہ ہو، وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے، کام ہو جائے وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے۔ یہ سورج کو آگ دینے والا بھی اللہ ہے، اور آسمان کو بلندی دینے والا بھی اللہ ہے، اور زمین کو پستی دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ سب میرے رب کی بلا، وہو الخلاق العلیم، یہ سب میرے رب کی بادشاہی اور اس کی خلقت اور اس کی تصویر مصوری کے نمونے ہیں۔ اور اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اس جہان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، للہ ما فی السماوات والارض، اور اس جہان میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ ایم سسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، جہاں کہیں مصیبت آئی ہے اللہ نے ڈالی ہے، کوئی مصیبت ڈال نہیں سکتا، کوئی مصیبت ڈال نہیں سکتا، اللہ نے مصیبت ڈالی ہے، اور اللہ ہی ٹالے گا، کوئی انسان نہیں ٹال سکتا، کوئی فرشتہ نہیں ٹال سکتا، کوئی دنیا کا طاقتور، کوئی دنیا کا مقدس انسان اللہ کی لائی ہوئی تکلیف کو ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ بھلائی کا ارادہ کرے تو دنیا کے بادشاہ، دنیا کے جادوگر، دنیا کے ظالم، دنیا کے فرعون اس کو روک نہیں سکتے۔ زمین سے وہ نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، آسمان سے وہ برستا ہے جو اللہ چاہتا ہے، میرے اوپر حال وہ آتا ہے جو اللہ لاتا ہے، بلندی اور پستی میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے بندو، تمہارا اللہ شہنشاہ ہے، اور تمہارے اللہ کے آگے کوئی چیز دم نہیں مار سکتی، اور وہ شراکت سے پاک ہے، کوئی شریک نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مددگار نہیں، متحد صاحبہ بیوی نہیں، ولا ولدا بیٹا نہیں، لم یکن لہو شریک شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہو ولیج مددگار کوئی نہیں، مددگار کوئی نہیں، مشیر کوئی نہیں، شراکت سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، جگہ سے پاک، مکان سے پاک، زمان سے پاک، لا یحویہ مکان، لا یشتمل علیہ زمان، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وهو بكل شيء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ قرآن کے واقعات سے وہ یہ ذہن سازی کرتا ہے، دنیا دیکھتی آئی ہے، آگ میں جاؤ تو جل جاتا ہے انسان۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اوپر پہنچے، نیچے آگ کے شعلے ہیں، یہ ابراہیم ہے، یہ آگ ہے، اس نے یہاں آنا ہے اور جل کے راک ہونا ہے، اور ساری دنیا نمرود سمیت دیکھ رہی کہ بس اب ابراہیم جلا جلا۔ آگ بنانے والا، آگ کا بنانے والا اللہ، جس نے آگ کو جلنے کی طاقت دی، تپش دی، اس اللہ کا آسمان سے حکم آیا، کونی بردن و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ تو ساری دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر پر سلامتی کے ساتھ 40 دن بیٹھے رہے، کھاتے بھی رہے، پیتے بھی رہے۔ جبریل آیا، پر مارا، انار کا درخت نکلا، پر مارا، پانی کا چشمہ نکلا، آگ میں پانی کہاں، آگ میں درخت کہاں، آگ میں زندگی کہاں؟ اللہ کا پیغام ہے، سانگڑ والو، اللہ کو تو پہچانو، تم کن کو دیکھ رہے ہو؟ اپنے جیسے انسانوں کے آگے سر جھکاتے ہو، کبھی اللہ کے آگے بھی سر جھکایا ہوتا، کبھی اللہ کے آگے بھی اپنے ماتھے کو ٹیکا ہوتا، کبھی اللہ سے بھی مانگا ہوتا، تو آج تمہیں پتا چلتا کہ اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے۔ تو اللہ ایک پیغام دیتا ہے کہ اس جہان میں اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی چاہت سے، وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔ آج تک مرد عورت ملتے ہیں اور بچہ پیدا ہوتا ہے، مرد عورت ملتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، پاک بندی مریم کے سامنے فرشتہ آتا ہے، وہ ڈر کے پیچھے ہٹتی ہیں، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ کہتی مجھے اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں مجھے ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لے احب لکی غلاما زکیا، تجھے اللہ بیٹا دے گا۔ ہائے ہائے، انا یکون لی غلام، بھلا مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیا، میں کوئی بری عورت کوئی نہیں کہ میں گناہ کروں اور مجھے حمل ہو، اور میری شادی ہوئی نہیں کہ مجھے شادی اور نکاح سے حمل ہو، تو مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا پیغام آتا، کذلک قال ربک ہو علی ہین، مریم مسئلہ ہی کوئی نہیں، ولنجعلہ آیتا للناس، وہ میری نشانی ہوگا، ورحمتا منا، میری رحمت ہوگا، وکان امرا مقضیا، تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرا رب فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھے اس نے بن شادی کے بیٹا دینا ہے۔ اے اللہ، ہے اللہ، اللہ سب کچھ کرتا ہے، اور کر دیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے، اب پیچھے دیوار کے آگے تو اب کوئی کمرہ ہی ختم ہو گیا، وہ ایسے کھڑی ہوئی، اور جبریل آگے آ رہا، وہ ایسے ہو رہے ہیں، وہ آگے جا رہے ہیں۔ پھر وہ جب ادھر لگ گئی دیوار کے ساتھ، تو جبریل نے تسلی دی، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کیا کروں، میری تو کوئی حاجت ہی نہیں، یہاں سے پکڑا، یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے پکڑو، کرتے کی آستین سے یہاں سے پکڑا، اور یہاں پھونک ماری، یہاں پھونک ماری، ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو۔ یہ اللہ ہے۔ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين يفعل الله ما يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويختص برحمته من يشاء ويؤيد بنصره من يشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين۔ یہ لا الہ الا اللہ میں سبق دیا گیا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ سیکھا ہی کوئی نہیں. کتنے ہمارے کروڑوں مسلمان بھائی ہیں ان کو کلمے کے لفظ ہی نہیں آتے. لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے اللہ سب کچھ, اللہ سب کچھ, اور اللہ کا سب کچھ, اور اللہ کا سب کچھ, اور اللہ ہی تمہارے کام بناتا ہے, اللہ ہی سے تمہارے کام بنتے ہیں. لہذا تم حاجت مند ہو, ضرورت مند ہو, تمہیں اللہ کے آگے جھکنا. اگر اپنا کام بنانے ہیں, دنیا بنانی ہے, آخرت بنانی ہے, عزت لینی ہے, برکت لینی ہے, اولاد لینی ہے, دشمن پہ فتح پانی ہے, دشمن کو زیر کرنا ہے, اسلام کا کلمہ بلند کرنا ہے, سندھ کی زمین کے پانی کڑوے پانی کو میٹھا کرنا ہے. کتنا بڑا سندھ کا مسئلہ ہے کہ زمین کا پانی کڑوا ہے, اسے اگر میٹھا کرنا ہے. کتنی زرخیز زمین ہے, بنجر پڑی ہوئی ہے. یہ سب آسمان والا ہاگا عذب فرات سائغ شرابہ وہاگا ملح اجاج. سانگڑ والو, میں نے جہاں چاہا وہاں میٹھا پانی بنا دیا, جہاں چاہا وہاں کڑوا پانی بنا دیا. اگر تم اپنی زمینوں کے, آسمان کے, ہوا کے, فضا کے, ذات کے, اولاد کے, بیوی کے, بچوں کے, سیاست کے, حکومت کے, زراعت کے, تجارت کے, نوکریوں کے, بیماری کے, صحت کے مسائل حل کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے دوستی لگاؤ, اللہ سے تعلق بناؤ, اللہ کو اپنا بناؤ, اللہ کو اپنا بناؤ. اللہ کی قسم اس کے بغیر کام نہ بنے گا. سنو, اللہ کے سوا کوئی کام نہیں بناتا, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے. اگر ہوتا تو اللہ کی توحید ہی ختم ہو جاتی. پھر قل ہو اللہ احد کو تبدیل کر دو, یہ سورت قرآن سے نکال دو. اگر یہ سورت قرآن میں ہے تو پھر یہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہارا کام بنائے, کوئی نہیں جو تمہاری بگڑی بنائے, کوئی نہیں جو تمہارے مسائل حل کرے. لہذا تم کیا کرو, اللہ کو اپنا بنا لو. یہ تبلیغ کا پیغام ہے. اللہ اپنا کیسے بنتا ہے؟ کوئی وڈیرا سائیں ہوگا تو تب اللہ اس کا بنے گا, یا کوئی بہت فقیر ہو جائے پھر اللہ اس کا بنے گا, یا کوئی سید قریشی ہو تو پھر اللہ اس کا بنے گا. نہیں, اللہ اس کا کس کا, اللہ اس کا کس کا, اللہ اس کا کس کا, جو محمد مصطفیٰ کے در پہ سر جھکائے گا اللہ اس کا, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ پہ سر جھکائے گا اللہ اس کا, جو غلام رسول بن کے دکھائے گا اللہ اس کا, جو غلام محمد بن کے دکھائے گا اللہ اس کا, جو غلام مصطفیٰ بن کے دکھائے گا اللہ اس کا, جو غلام نبی بن کے دکھائے گا اللہ اس کا. نام بشک جو مرضی رکھو, مجتبیٰ رکھو, مرتضیٰ رکھو, غلام نبی نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا, غلام رسول نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا. غلام بن کے دکھاؤ گے تو کام بنے گا, غلام بن کے دکھاؤ گے تو کام بنے گا. کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر تالا لگا ہوا ہے, اللہ کے خزانوں پہ تالا لگا ہوا ہے, اور چابی محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی جنت کو تالا لگا ہوا ہے, دوزخ کھلی ہوئی ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. جہنم پہ تالا کوئی نہیں ہے, جو ہی جہنم کے دروازے پر جائیں گے دروازے کھٹ 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 دروازے کھلتے جائیں گے. لیکن وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها, واو ہے یہاں, واو, وفتحت ابوابها, جنت والے جنت کے دروازے پر آئیں گے اور ان کے لیے دروازے کھولیں گے. اور کا مطلب یہ ہے کہ جنت والے جب جنت کے پاس جائیں گے تو دروازے کھلے ہوئے نہیں ہوں گے, دروازے بند ہوں گے, تالے ہوں گے, تالے. چابی کس کے پاس ہے؟ تو سنو اپنے نبی کا فرمان, سنو. کیا کہہ دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے, اوتیت المثانی مکان التورات. پہلے اپنی کتاب کی شان بتائی کہ لوگو تورات سب سے بڑی کتاب تھی, سب سے بڑی کتاب لکھائی میں, ورقوں میں, ورق ساری تورات کے بدلے میں اللہ نے مجھے سورۃ فاتحہ دے دی ہے، ساری تورات کے بدلے میں سورۃ فاتحہ۔ تورات اٹھاتے ہوئے آدمی تھک جاتا تھا، اتنی بڑی کتاب تھی تورات۔ تو میرے اور آپ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تورات کے بدلے میں سورۃ فاتحہ سات آیات۔ اس لیے جناب علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی۔ ہمارے جیسے مولوی کو تو ترجمہ ہی نہیں آتا، اور وہ کہہ رہے ہیں 70 اونٹوں پہ تفسیر لادی جائے اگر لکھوا دوں۔ اور پھر عملی طور پہ ثابت کر کے دکھایا، ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے، فرمایا آج تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھاتا ہوں۔ تو پہلے بے کو بولنا شروع کیا، بے کا ترجمہ نہ سندھی میں ہے، نہ اردو میں ہے، نہ فارسی میں ہے، پر عربی میں بے با بنتی، اور با کا بھی ترجمہ مطلب ہے۔ تو امام علی با بسم اللہ شروع کی، اور با کا مطلب بولنا شروع کیا، فجر کی اذان ہوگی ابھی با کا مطلب پورا نہیں ہوا تھا۔ والمائدہ مکان الانجیل، میرے رب نے مجھے انجیل جو عیسائیوں پہ اتری اس کے بدلے میں سورۃ مائدہ عطا کی ہے۔ والحوامیم مکان الزبور، اور زبور کے بدلے میں حامیم سے سات سورتیں شروع ہوتی ہیں، حامیم 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 عین سین قاف کا اس کے بدلے میں حامیم، تو 9 سورتوں میں ساری آسمانی کتابیں آ گئیں، تورات سورۃ فاتحہ میں، انجیل سورۃ مائدہ میں، زبور حامیم کی 7 سورتوں میں تو 9، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت ملی، فوقیت ملی، فضیلت ملی۔ پھر آپ نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، میں ہر کالے گورے کا نبی، الی کل انس و جن، میں ہر انسان اور جن کا نبی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب قبریں پھٹیں گی تو سب سے پہلے میں نکلوں گا، انا قائدهم اذا وفدوا، اور جب یہ سورہ آدم کی نسل جب اللہ کے میدان میں پیش ہونے لگے گی تو سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا اور سارے لوگ میرے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ کیا شان ہوگی جب آدم کی سوری نسل، اربوں کھربوں انسان، مرد عورت، بادشاہ گدا، اور بادشاہ تو بڑی بے حیثیت شے ہے، رسول نبی پیغمبر پیچھے پیچھے۔ پھر میرے نبی نے واضح کیا ان آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، اس دن تم اپنے نبی کی شان دیکھنا کہ اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، اور سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میرے لیے مقام محمود طے ہو چکا ہے۔ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور سب سے بڑی شفاعت میرے مقدر کی جا چکی ہے، میرے نبی کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا۔ اور پھر میرے نبی نے کہا الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، میرے لیے منبر ہوگا، مقام محمود ہوگا، میں اس پہ بیٹھوں گا اور جنت کے 1000 خدام چاروں طرف میرے گھیرا باندھ کے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر رسولوں پر جنت حرام ہے جب تک میں داخل نہیں ہوتا، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت داخل نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے خزانے بے شمار، جنت بھی چھوٹا سا خزانہ ہے، لیکن جو نظر آ رہے ہیں ان میں سب سے بڑا خزانہ جنت ہے، وہ بند ہے اور اس کی چابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اور دنیا کو جنت بنانا ہے تو چابی در مصطفیٰ سے ملے گی، آخرت کی جنت میں جانا ہے تو چابی در مصطفیٰ سے ملے گی، زمین میں برکتوں کو لانا ہے تو برکتیں در مصطفیٰ سے ملیں گی، دنیا کی عزتوں کو لینا ہے تو یہ عزتیں در مصطفیٰ سے ملیں گی، دنیا کی ذلتوں سے بچنا ہے تو یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی سے ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے کلمے کا حصہ بنایا ہے محمد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کا حصہ اور ایسا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا معراج میں اللہ کے اپنے رب سے، یا اللہ ابراہیم تیرا خلیل تھے، تیرے خلیل تھے، اور موسیٰ تیرے کلیم تھے، اور داؤد علیہ السلام کے لیے تو نے لوہا نرم فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تو نے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ معراج پر، معراج میں، او ساتوں آسمان پار ہو گئے، ساتوں آسمان پار ہو گئے، پھر عرش بھی پار، سدرۃ المنتہا بھی پار ہو گیا، اور عرش بھی پار ہو گیا، اور عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے بھی اٹھ گئے، اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہو گئے۔ تو یہ بات ہو، یا اللہ ابراہیم خلیل، موسیٰ کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابے، اور عیسیٰ کے لیے مرد زندہ، فمازا جعلت لی، تو میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب، تجھے میں نے سب سے اعلیٰ چیز دی ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، جو کسی ولی کو نہیں دی، نبی کو نہیں دی، پیغمبر کو نہیں دی، رسول کو نہیں دی، کیا ہے یا اللہ؟ فرمایا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام ایسے اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا جڑ گیا بھائی، بولو، کہ میرے نبی، اب یہ جدا نہیں ہوگا، اور جہاں میرا نام آئے گا تیرا نام آئے گا، میری توحید تیری رسالت کے ساتھ پہچانی جائے گی، ورنہ پہچان ہی کوئی نہیں ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، مؤذن کہتا ہے، ساتھ ہی نغمہ گونجتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے نام کے ساتھ تیرا نام زندہ ہو گیا، نماز کھڑی ہو گئی، ابھی تم نے اقامت سنی، ابھی اقامت سنی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ساتھ ہی تم نے سنا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سا قرآن دیکھو، قرآن، قرآن، آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فاعلنوا بحرب من اللہ ورسولہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، سیوتین اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول۔ یہ میں نے چند آیات فی البدی پڑھ کے سنائی، اور اس قرآن بھرا پڑا ہے، اللہ رسول، اللہ رسول، اللہ رسول، سانگڑ والوں کو سنا دو، سنا دو، سنا دو، اللہ اس کا جو محمد مصطفیٰ کا، اللہ اس کا جو محمد مصطفیٰ کا، اللہ اس کا جو محمد مصطفیٰ کا۔ اگر وہ محمد مصطفیٰ کا نہیں ہے تو سید ہو کے مردود، بادشاہ ہو کے مردود، قریشی پٹھان ہو کے مردود، اور وہ سندھی بلوچی پنجابی اور پٹھان ہو کے مردود، اور وہ امیر غریب ہو کے مردود، اور اگر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے تو اللہ اس سے راضی ہے۔ فلا وربک، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بہت ساری قسمیں اٹھائی ہیں، سارا قرآن خوبصورت ہے، سارے کلام میں حسن جمال ہے، اور قرآن نے قسمیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثا۔ یہ سب قرآن کی قسمیں ہیں، یہ قرآن کی قسمیں۔ والضحا واللیل اذا سجا والعصر ان الانسان لفی خسر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ قسمیں ہیں۔ ایک قسم قرآن نے اٹھائی ہے، فلا وربک، فلا وربک، فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم،
کلام عرب میں جب عاشق اپنے محبوب سے محبت کی انتہا بیان کرنا چاہتا ہو، میں اب میرا کوئی محبوب ہے، میں اس سے اپنی محبت کی انتہا بیان کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ کلام میں اپنے آپ کو دو بناتا ہوں، اپنے آپ کو دو بناتا ہوں، طارق جمیل کو دو کر دیتا ہوں، ایک طارق جمیل کو اس کے محبوب کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں اور ایک طارق جمیل کو باہر کھڑا کرتا ہوں، پھر یہ طارق جمیل جو محبوب سے جڑا ہوا ہے اس کی میں خود اجنبی بن کے قسم اٹھاتا ہوں۔ یہ عشق کو بیان کرنے کی انتہا ہے، یہ اردو محاورہ نہیں، اس لیے اس کا پورا مزہ نہیں آئے گا، لیکن یہ عربی میں اس کی وہ مٹھاس ہے کہ زبان سے شہد گر رہا ہے، شہد۔ فلا و ربک، رب خود ہے محمد مصطفیٰ کا، لیکن کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم۔ پہلے اپنے آپ کو اپنے حبیب سے یوں جوڑا، میں تیرا، ربک ربک ربک، میں تیرا، سانگڑ والوں کو بتاؤ میں کسی کا نہیں، میں تیرا، رب کا۔ پھر خود باہر نکل کر کہتا ہے اے حبیب مجھے، خود ہے خود ہے، مجھے تیرے رب کی قسم جو میں خود ہی ہوں، جو میں خود ہی ہوں۔ فلا و ربک، قسم کے بعد ضروری بات ہوتی، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فلا و ربک، سانگڑ والوں کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم جو میں خود ہی ہوں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیرے حکم پر راضی نہ ہوں گے، تیرے طریقوں پر راضی نہ ہوں گے، تیری شریعت پر جب تک راضی نہ ہوں گے، میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ ابو لہب قریشی، عربی، ہاشمی، سید، چاچا، قرآن بولا تبت جدا ابی لہب وتب، اور بلال حبشی، غلام، غلام زادہ، غلام کا بیٹا، غلام خود، اور کالا ابدصورت، اور میرے نبی نے فرمایا جب میدان معاشر میں میں چلوں گا تو میں براق پہ ہوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے میرے آگے آگے چلے گا۔ ایک اور مزے کی سناؤں، بھائی بلال کی اذان تو انہوں نے سنی جو ان کے زمانے میں تھے، بعد میں تو ہو نہیں سکتی۔ تو جب حشر کا دن ہوگا، آپ نے کہا میں میدان معاشر میں داخل ہوں گا، میرے آگے آگے بلال ہوگا، جیسے ڈرائیور آگے آگے ہوتا ہے، باڈی گارڈ آگے آگے ہوتا ہے اور مالک پیچھے پیچھے ہوتا ہے، کہا تو میں میدان معاشر میں ایسے داخل ہوں گا کہ میرے آگے بلال ہوگا اونٹنی پر، میں ہوں گا پیچھے براق پر، جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑا ہو جائے گا اور کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دے گا۔ اس دن تم بلال کی اذان کا مزہ لے لینا۔ جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو ظہر کی پہلی نماز تھی آپ کے وفات کے بعد، تو اشہد ان محمدن کہا تو روتے روتے زبان بند ہو گئی، اور پھر اذان پوری کر کے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں کبھی اذان نہیں دوں گا، اور ایسا دل خفا ہوا، ایسے غمگین ہوئے کہ مدینہ ہی چھوڑ دیا اور ملک شام نکل گئے جہاد کرنے۔ 6 مہینے تک واپس نہیں آئے، 6 مہینے بعد اللہ کے نبی خواب میں ملے، خواب میں، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ تو بلال کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور خواب میں آئے اور مجھے بلا رہے ہیں، یہ بھول ہی گئے کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں، راتوں رات سواری کو بھرایا ہے اور 21 دن کا سفر 7 دن میں طے کیا، نہ دن میں رکے نہ رات میں رکے، صرف نماز کے لیے، پیشاب کے لیے رکے، اور چل سو چل۔ جب مدینے میں داخل ہوئے تو یہ شور مچا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ پھر ایک دم مدینہ دیکھا تو یاد آیا کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں، پھر چیخیں نکل گئیں، پھر سیدھے گئے حجرہ مبارک، قبر مبارک پہ جا کر گر گئے اور قبر کو یوں سینے سے لگا لیا کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو سارے مدینے والوں کو شوق ہوا کہ آج بلال اذان دے دے، اور سب کو پتا تھا بلال نے قسم کھا لی کہ اذان نہیں دوں گا، تو انہوں نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے پاس سارا مجمع درخواست لے کر گیا کہ ان کی درخواست تو بلال نہیں رد کرے گا، تو دونوں سے کہا کہ آپ تو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور آل رسول کے شاہ سوار شاہزادے ہو، جاؤ بلال سے کہو آج اذان دیں۔ تو یہ دونوں ایک 6 سال کے ایک 7 سال، حسن 7 سال، حسین 6 سال، یہ دونوں بھائی آئے اور آ کر کہنے لگے چاچا یا عم، اے چاچا ایک ہماری درخواست ہے۔ کہ کیا میرے بچوں؟ کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے بھی دے دو، آج ہماری وجہ سے دے دو۔ تو حضرت بلال چیخ نکل گئے، کہا ہے میرے بیٹو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہ دوں گا، پر تم پر تو میں ہزاروں قسمیں توڑ سکتا ہوں۔ اور کہنے لگے میں تمہاری خاطر آج اذان دوں گا۔ اور پھر وہ چڑھے اس مکان کی چھت پر، ایک انصاری عورت کا مکان تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے۔ جب کہا نا اللہ اکبر تو مدینے کی عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، اور اس دن پردہ ہی بھول گیا عورتوں کو، اور سارے مدینے میں چیخ و پکار چنگھاڑ۔ یہ بلال کو عزت کس نے دی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے دی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے خزانوں کی چابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی زندگی محفوظ ہے، موجود ہے، پیدائش سے وفات تک ہر شے کو باقی رکھا تاکہ عمل کرنے والوں کو راستہ ملتا رہے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے، سنگڑ والا کہہ سکے کہ پتہ نہیں ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی، کیا کرتے تھے۔ زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے، ہر عمل محفوظ ہے، کرنے والے بنو، زندگی محفوظ ہے، حسب محفوظ ہے، نسب محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ یہ آپ کی پیڑھی ہے آدم علیہ السلام تک، مجھے اپنے باپ دادا کی پیڑھی یاد نہیں ہے، حالانکہ لکھی پڑی ہے میرے پاس، کوئی 16 پشت ہیں، 16ویں پشت کوئی ہماری مسلمان ہوئی اس تک ساری لکھی پڑی ہے، لیکن مجھے وہ کبھی آج تک یاد نہیں ہوئی۔ تو مجھے اللہ کے محبوب کی پیڑھی آدم تک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوث بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداف بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناہش بن جبن بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام و السلام۔ یہ اللہ کے محبوب کی ساری پیڑھی آپ کو سنائی ہے۔ اللہ نے ایک سے عشق کیا، عشق اسے حبیب بنایا، اور سانگڑ والوں کو سنا دیا اگر میرا بننا ہے تو میرے حبیب کے طریقوں پر آنا پڑے گا۔ سندھی نہ نظر آؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، بلوچی نہ نظر آؤ، پٹھان نہ نظر آؤ، محمدی نظر آؤ۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، تبلیغ اس کو دنیا میں عام کرنے زندہ کرنے کی محنت ہے، کہ دین قربانیوں سے آتا ہے، اللہ کو پایا جاتا ہے قربانیوں کے ساتھ، اللہ کو پایا جاتا ہے جہد محنت کے ساتھ۔ جنت کے عالی مقام طے ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور ان کی غلامی پر۔ یہ تبلیغ کا پیغام وہی پیغام ہے، یہ کوئی جماعت فرقہ تحریک نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ کیسے عجب، یہاں آپ کے اطراف کا ماحول ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی تعریف کر رہے ہیں، جیب سے خرچ کر کے تمہارے دروازوں پر جاتے ہیں، گوٹھوں میں جاتے ہیں، ان کو تم کہتے ہو یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں۔ میرے بھائیو یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے،
یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. تبلیغ تو سراسر آل محبت رسول کا پیغام ہے, تبلیغ تو سراسر اللہ کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کا پیغام ہے, اور اس کے لیے مارے مارے پھرنے کی محنت ہے. پوری دنیا میں لوگ اپنی جیب سے خرچ کر کر کے جا رہے ہیں, اور ان کی ساری شکل صورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہے, ان کا بول اللہ اس کے رسول والا ہے. بھائیو اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو پھر عاشق رسول کون ہوگا؟ کچھ تو سوچنا چاہیے, کچھ تو نہیں. آپ کے قریب ہی ایک جماعت کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے اور مار 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 کے ان کو تباہ کر دیا, اور وہ دیوانے کہہ رہے تھے کہ ہم عاشق رسول ہیں. میرا نبی تو کافروں کے پتھر کھا کے ان کو دعا دیتا رہا. احد کی لڑائی ہے اور شکست ہو چکی ہے, اور چاروں طرف افراتفری ہے, اور ابو بکر اور عمر اور طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن بن عوف اور ابو دجانہ اور سہل بن حنیف اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہم اور ابو عبیدہ بن جراح اور زبیر بن عوام یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو ایسے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور سعد بن ابی وقاص, یہ میں نے چند نام گنائے ہیں, کچھ اور بھی تھے یہ ابھی جو میرے ذہن میں رہ گئے وہ آپ کو بتائے ہیں. شکست ہو چکی ہے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, تو کوئی تلوار آپ تک پہنچتی نہیں اور کوئی نیزہ آپ تک پہنچتا نہیں. تیر آتا ہے تو قتادہ بن نعمان سینہ سپر آگے کھڑے ہیں, اور ان کے ہاتھوں پہ تیر لگتے ہیں, سینے پہ تیر لگتے ہیں, پیچھے تیر جانے نہیں دیتے. کہ ایک کافر عتبہ بن ابی وقاص تھا, اس نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے جو مارا تو صحابہ کی نظریں تھی تلواروں پر, تیروں اور نیزوں پر, پتھر کی طرف دھیان نہ تھا, تو ان کے سنبھلنے سے پہلے پتھر ان کو پار کر گیا اور سیدھا جا کر اللہ کے نبی کے منہ پہ یہاں لگا, اور آپ جیسے تھے ویسے ایسے گرے ایسے پیچھے, اور پیچھے کھڈا تھا اور یہاں کھڈے کا کنارہ تھا, یہ کنارہ آپ کو یہاں لگا یہاں, اور یہاں سارا سسٹم جا رہا ہے رگوں کا جو دماغ سے نیچے جاتی ہیں, یہاں چوٹ لگے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. آپ کو جو یہاں لگی پتھر تو آپ پیچھے گئے بے ہوش ہو کے گر گئے, بے ہوش ہو گئے, دانت ٹوٹ گیا اور چہرہ سارا خون و خون ہو گیا, اور لوہے کی ٹوپی تھی اس کی کڑیاں یہاں اندر چلی گئیں, اور آپ ایسے ہوئے کہ ایک دم سمجھا صحابہ نے کہ آپ شہید ہو گئے, تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں اور رو رو کے برا حال ہو گیا. لیکن آپ نے ایک دم ہوش میں آئے, آنکھیں کھولیں ہوش میں آئے, تو سارے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما دیں, اب تو ان کے لیے بد دعا فرما دیں. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے سمجھا بس اب کام ہو گیا. تو کیا کہا رحمت للعالمین نے, اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, یا اللہ انہیں معاف کر دے, ان پتھر مارنے والوں کو معاف کر دے, انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے, انہیں معاف کر دے. اس کے رسول تو یہ سکھاتا ہے کہ دشمن کو بھی معاف کر دو, کہ اس کے رسول یہ سکھاتا ہے کہ مسجد میں آئے ہوں کو مسجد سے نکال کے بستر باہر پھینک دو. تم کیسے عجب لوگوں کے چکر میں پھنسے ہو جو تمہیں عشق رسول, میں سوا گھنٹے گھنٹے سے بول رہا ہوں, اللہ کے رسول کی تعریف کر رہا ہوں. میں نے تمہیں گستاخ رسول بنانا ہوتا تو میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی سیرت بیان کرتا, ان کے مناقب بیان کرتا, ان کی پوری میں نے یاد کی. اس لیے کہ میں گستاخ رسول بنوں, مجھے اپنے باپ دادا کی پوری یاد کرنی تھی, میں نے وہ نہیں کی. میرے باپ دادا دنیا کے بڑے لوگ تھے, میں تو فخر سے ان کے نام کو میں سنا تھا, میں نے ان کو یاد نہیں رکھا. میں نے اللہ کے نبی کی پیڑھی تو میں سنائی ہے, اس لیے کہ تم گستاخ بن جاؤ, اس لیے کہ میں وہابی ہوں, یہ کیا سانگڑ کی فضا بنی ہوئی ہے. اتنے تو نادان نہ بنو اپنے دین کے لحاظ سے. میرے بھائیو عشق رسول کے بغیر, محبت رسول کے بغیر داڑھی آتی ہے, پگڑی آتی ہے, کوئی حلال کمائیوں پہ آتا ہے, کوئی حرام چھوڑتا ہے. جنید جمشید جیسا ناچنے والا جو سٹیج پہ ناچتا تھا, آج وہ منبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کی تعریف کرتا ہے, یہ گستاخ رسول بنا کہ عاشق رسول بنا؟
تبلیغ کا پیغام ہے کہ سیکھو اللہ اس کے رسول کی محبت کو، اس گھرانے کی عظمت. میں تو ساری دنیا میں میرے تو مضمون ختم ہو گئے، میں تو صرف اللہ اس کے رسول کی تعریف کرتا پھر رہا ہوں اور اس کے گھرانے کی تعریف کرتا پھر رہا ہوں کہ جیسے اللہ کا نبی عظیم ہے، اس کا گھر بھی عظیم ہے، اس کی اولاد بھی عظیم ہے. آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، آپ نے کہا میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ نے فرمایا یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ. اے اللہ میں ان سے انی احبہما فاحبب من احبہما، یہ میرے محبوب ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ریحانہ طیبہ ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. یا اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض فرما. پر ہائے ہائے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، میں تمہارا گلہ کیا کروں کہ تم تبلیغی جماعت کو مسجدوں سے نکال دیتے ہو، آل رسول کو لوگوں نے ذبح کر دیا. یہ تو مسئلہ ہی چھوٹا سا ہے کہ بستر اٹھا کے پھینک دیے، بازو توڑ دیے. یہاں تو حسین ذبح ہو گئے، جس گردن پہ میرا نبی بوسے لیا کرتا تھا اسی کے سنان ابن ابی انس تلوار چلا کے ذبح کر رہا تھا، خنجر سے ذبح کر رہا تھا. زرا بن شریک تمیمی سب سے پہلا بدبخت تھا جس نے نیزے کا وار کیا جو یہاں آ کے لگا، پھر دوسرا وار کیا جو یہیں لگا. رب ایسے لڑکھڑا کے گرے ہیں تو سنان بن ابی انس نے نیچے اتر کر ذبح کر دیا، سر نیزے پہ چڑھا دیا. وہ سر ہے جو میرے نبی کی گود میں سویا کرتا تھا، یہ وہ چہرہ ہے جس کا بوسہ میرا نبی لیا کرتا تھا. ابن زیاد حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر پر چھڑیاں مار رہا تھا، ایسے منہ پہ چھڑیاں مار رہا تھا. یہ آل رسول ہے، یہ کوئی انسان نہیں بیٹھا ہوا، کوئی درندہ بھی اللہ کو پہچانتا ہے، یہ درندہ بھی نہیں، بدن ہی کیا ہے، لفظ ہی کوئی نہیں میرے پاس ان کے بارے میں بتانے کے لیے. اور وہ چھڑی مار رہا ہے، یہی دنیا کی ریت ہے. یہ جنت دوزخ کا فیصلہ سنانے کا جہان نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں اتنے بڑے بڑے اٹھ گئے، نیزوں پر چڑھ گئے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا اے بدبخت، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چھوما ہوا ہے. وہ وجود گھوڑے دوڑا دیے، اوپر گھوڑے دوڑا دیے، جس وجود کو میرے محبوب نے سینے سے لگایا، گود میں سلایا، کندھے پہ بٹھایا، کمر پہ ایسے بٹھا کے چل رہے ہیں. اور ایک دن کمرے میں آ کر ہاتھ زمین پر ٹیک دیے اور گھٹنے بھی ٹیک دیے، اور دونوں بچوں سے کہا آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دو جہان کا رسول، قاب قوسین والا، مقام محمود والا، جنت کا چابی والا، آج وہ سواری بن رہا ہے اور اپنے بچوں سے کہا آ جاؤ میری کمر پہ بیٹھ جاؤ. حسن آگے بیٹھ گئے، حسین پیچھے بیٹھ گئے، اور میرا نبی کمر میں چکر لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھا تمہارا اونٹ کتنا بڑھیا ہے، ایک کو زہر دے دیا، ایک کو ذبح کر دیا. وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے تھے، جنہوں نے آل رسول کے امام زین العابدین ساری رات روتے تھے. حضرت حسین کی نسل ایک بیٹے علی سے چلی، حضرت حسن کی نسل ایک بیٹے عبداللہ سے چلی، باقی دونوں بھائیوں کی نسل ذبح ہو گئی کربلا کے میدان میں. تو امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، تو ایک دن ان کے ایک خادم نے پوچھا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے ہیں، تو ارشاد، تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، وہ بھی مل گیا تھا، صرف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، پر 40 سال رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر دیں، میرا تو سارا گھر میری آنکھوں کے آگے ذبح ہو گیا. میں کس بات پہ ہنسوں گا، میں کس بات پہ آنسو خشک کروں گا، میرا رونا کیسے تھمے گا. یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. معصوم ایک بیٹا آخری تھے عبداللہ، 2 سال کے، اور خود رہے، باپ بیٹا دو رہ گئے بس، باقی سب اللہ کے حاضر ہو چکے ہیں. بیٹے کو بلایا پیار کرنے کے لیے، پتہ نہیں تھا کہ تقدیر آخری وار بھی کرنا چاہتی ہے اور امتحان کی آخری گھاٹی سے بھی گزارنا چاہتی ہے. اپنے اوپر جھیلنا آسان ہوتا ہے. تین بچے پہلے ذبح ہو چکے ہیں اور حسین کے صبر میں کوئی کمی نہیں ہے. چوتھا عبداللہ بلوا کر، دو سال کے بچے کو کیا خبر کہ میرے باپ پہ کیا بیت رہی ہے اور میرے گھر پہ کیا بیت رہی ہے. اس کو سینے سے لگا کر پیار کر کے یہاں بٹھایا، اپنی گود میں بٹھا کر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ابن الموقب ایک شخص ہے، کوفی لشکر میں سے اس کا تیر آیا اور عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا. تقدیر. تو بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، میں بھی راضی ہوں. یہاں آل رسول ذبح ہو گئی، ایک جماعت کے باغی توڑ دیے تو کیا. اللہ اس کے رسول کی غلامی سیکھو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے. ہے کربلا میں سورج ڈھلا اور نماز کا وقت آ گیا تو حضرت حسین علی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہیر بن قین، اس دن حسینی لشکر میں تین جھنڈے تھے ایسے، ایک زہیر کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ کا، ایک حبیب کے ہاتھ میں الٹے ہاتھ، اور درمیان میں عباس بن علی. واہ کیا تاریخ لکھ گئے، کیا تاریخ لکھ گئے، کیا اللہ کو راضی کر گئے. ان سب سیاستدانوں کو پیغام دے گئے، یہ جو ایم پی اے کی سیٹ پر بک جاتے ہیں، یہ جو ناظمی کی سیٹ پر بک جاتے ہیں، یہ جو وزارت پہ بک جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے تاجر جو سود پہ بک جاتے ہیں، ان کو پیغام دے گئے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے آل رسول بھی ذبح ہونی پڑے تو کروا دو، کروا دو، سستا سودا ہے، مہنگا نہیں ہے، سستا سودا ہے. کہ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. زہر کا وقت ہو گیا، جمعہ تھا، تو زہیر کو بلا کر فرمایا شمر سے کہو جنگ بند کرے، نماز پڑھنے دے. تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا، شمر سے کہا جنگ بند کرو، نماز پڑھنی ہے، نہ پڑھتے تو کیا حرج تھا. تو جنت تو تیار تھی، جنت تو تیار تھی. جنگ سے پہلے حضرت حسین سو گئے، ایسے بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئے، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا یہ کون سا ہنسنے کا وقت ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، کیوں ہنسے ہو؟ فرمایا ابھی خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں، نانا جان ملے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں. میں لینے آ چکا ہوں. تو اب نہ پڑھو نماز؟ نہیں، پھر سانگڑ والوں کو پیغام کون دیتا جن میں 95% بے نمازی ہو چکے ہیں؟ انسان گڑ والوں کو کون بتاتا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے؟ انہیں کون 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 یہ پیغام دیتا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ پیغام دینا تھا. یہ جو چائے پیتے پیتے نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ ڈرامے دیکھتے دیکھتے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کرکٹ کا میچ دیکھتے دیکھتے نماز چھوڑ دیتے ہیں، سال بھر میں جمعے کی نماز کے سوا سجدہ نہیں، عید کی نماز کے سوا سجدہ نہیں. اور کتنے ہی میرے ہی بھائی ہیں، میرے ہی بھائی ہیں، میری ہی غفلت ہے کہ میں انہیں بتا نہ سکا. لاکھوں کروڑوں ہیں، عید بھی کوئی نہیں پڑھتے ہیں، اور آج نماز پڑھی جا رہی ہے اور تاریخ لکھی جا رہی ہے. زمین آسمان میں ایسے نمازی نہ پہلے دیکھے نہ دیکھے گی کہ جب زہیر نے آ کر عرض کی کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ بند نہیں کر رہے، تو کہا پھر ایسا کرو آدھے ہو جاؤ، آدھے ان سے لڑو اور آدھے جنگ کرو. تو آدھوں کو ان کے آگے کھڑا کر دیا اور آدھوں نے جا کر اللہ اکبر جب کہا ہوگا تو عرش کے دروازے کیسے ہلے ہوں گے اور فرشتوں کی چیخ چنگھاڑ کیسے مچی ہوگی، جب زمین پہ سجدے میں سر رکھا ہوگا اور سبحان ربی الاعلی کہا ہوگا، آئے آئے تم پنکھوں تلے سجدے کرو، تمہیں کیا خبر کہ کربلا کی تپتی ریت پہ سجدہ کیا تھا؟ یہ پیغام ہے، صرف قصہ نہیں ہے، ہمارے لوگوں نے اسے قصہ خانی بنا لیا۔ ربیع الاول آتا ہے تو 12 دن اللہ کے نبی کے قصے شروع ہو جاتے ہیں، محرم آتا ہے تو 10 دن حسین کے قصے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر 12 دن کے بعد کسی کو اللہ کا نبی یاد نہیں ہوتا، اور 10 دن کے بعد کسی کو حسین یاد نہیں ہوتا، کسی کا شراب کا اڈا بند نہیں ہوتا، کوئی زنا کا اڈا بند نہیں ہوتا، کوئی سود نہیں چھوڑتا، کوئی جوا نہیں چھوڑتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ تو میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع ہے سانگڑ کا، میں کہا کہ ہاتھ جوڑتا ہوں، بات کو سمجھو 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 سمجھو۔ تبلیغ ایک محنت ہے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی، کہ اللہ کو میں راضی نہ کروں تو میرا کام نہیں بنتا، اللہ کو نہ پایا تو میں نے کچھ نہ پایا۔ اور اللہ کو پانے کا راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، وہ زندگی سیکھنے کے لیے تبلیغ میں نکلنے کو کہتے ہیں، اس زندگی کو سیکھنے کے لیے تبلیغ میں نکلنے کو کہتے ہیں۔ کہ وہ زندگی کا ایک حصہ عبادت ہے کہ سانگڑ میں بے نمازی کوئی نہ ہو، گوٹھوں میں بے نمازی کوئی نہ ہو، دوسرا حصہ اخلاق ہیں، کوئی کسی کا حق نہ مارتا ہو، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرتا ہو، کوئی کسی کے ساتھ دشمنی نہ رکھتا ہو، اولادیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اور اولاد ماں باپ کے راضی کر کے جنت کا راستہ بنا رہی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا، اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، سورت فاتحہ عشاء کی نماز فرض نماز ہوتی، اور سورت فاتحہ شروع ہوتی اور میری ماں مجھے پکار کے کہتی، بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ تبلیغ اس پیاری زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اس کے لیے بھائیو، میری اتنی گزارش ضرور ہے کہ میں نے اپنی 1.25 گھنٹے کی بات میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی، صرف ایک بات، کہ اللہ کو راضی کر لو، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کے لیے نکلو۔ ہاں، جو آج تک جو اللہ کی نافرمانی کی، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اس پر آپ بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو تو آپ کے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ ایسا مہربان کریم ہے کہ ساری زندگی کے گناہ ایک بول پہ معاف کرتا ہے۔ میرا رب مثال دیتا ہے، اتنے گناہ کر میرا بندہ کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، کوئی اتنے کر سکتا؟ فرض کرو کوئی اتنے کر لے کہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچا دے۔ لوگ فتوے دیں گے، بڑے بڑے مفتی کہیں گے، اس بدبخت کی کوئی بخشش نہیں ہے، اور یہ تو ہلاک ہو گیا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے نا 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 نا، ڈر نہیں، آ جا، اتنے گناہ کر کے بھی آ جا، استغفرتنی، تو نے مجھ سے کہا یا اللہ معاف کر، غفرت لکا، میں نے وہیں تمہیں معاف کر دیا، تیرے سارے گناہوں کو چاہے آسمان کی چھت کو لگ جائیں، تیرے ایک بول پہ معاف کروں گا۔ تو میرے بھائیو، یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کرو، اپنے اللہ سے صلح کرو، پچھلی زندگی جو بچ گئی ہے یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی گزارو۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ ہاں، ایک واقعہ آ گیا ذہن میں، تمہیں سناتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک نوجوان تھا مالدار، اس کا نام تھا کفل، ذوالکفل نبی ہے یہ کفل، وہ بہت مالدار تھا، روزانہ نئی لڑکی اس کے بستر پر لیٹتی تھی، اور شراب کا دور اس کے گھر میں چلتا تھا، اور دولت اتنی تھی، ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار پر، 60 دینار تمہارے آج کے سونے کے ریٹ کے مطابق 1,000,000 روپیہ بنتا ہے، 1,000,000 دے کر صرف ایک رات۔ جب وہ اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں اکیلا ہوا تو دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا، روتی کیوں ہو، زبردستی تو نہیں لایا؟ تو وہ کہنے لگی میں عزت دار ہوں، پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے بھوک نے اس کام تک پہنچایا ہے. جب مالدار لوگ، جب یہ وڈیرے سائیں، جب یہ زکات نہیں دیتے اور عشر نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ گاڑی کا ماڈل بدلنے کے لیے تو پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے. الیکشن لڑنے کے لیے خرچ کریں گے، غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے نہیں کریں گے. اس بچی نے کہا میں عزت دار ہوں، میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے غربت نے اس کام تک پہنچایا ہے. تو کفل رونے لگا اور کہنے لگا جس عزت کے ساتھ آئی ہو اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جاؤ، جو پیسہ دیا ہے وہ بھی تیرے لیے حلال ہے، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، تو میرے لیے دعا کر، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں. اور کفل کو نہیں پتا کہ آگے ہونے والا کیا ہے. وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اچانک موت آ گئی، پتہ نہیں موت سر پہ کھڑی ہے. ساری زندگی روز زنا، روزانہ شراب، اور آخری چند گھڑیاں توبہ کی ہیں. تو میرے اللہ نے کیا کیا، یہ ایسا آدمی تھا اگر یہ کام اللہ نہ کرتا جو آگے میں بتاتا ہوں تو کل اس کے جنازے میں کوئی نہ جاتا. بدماش مر گیا، دفع ہو گیا، مر گیا مردود، مٹی ڈال دو، نہ کوئی اس کا جنازہ پڑتا، نہ اس کا کوئی کندھا دیتا. تو جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا، کیا دیکھا، واہ میرے اللہ، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا نورانی سطروں میں ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. یہ لکھوانے کا کیا مطلب تھا کہ اب وہ میرا یار بن کے مرا ہے، جاؤ جنازے کا انتظام کرو، یہ مطلب تھا. تو جو کفل کو ایسی بخشش دے، تم تو امت محمد بیٹھے ہو، تم توبہ کرو گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا. تو توبہ کرتے ہو سارے؟ تو ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. دل سے کہا ہے تو مبارک ہو، سب معاف ہو گئے. اب تم سارے ایسے بیٹھو جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہو. اب اگر دوبارہ کبھی توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لینا، ٹوٹ جائے پھر کر لینا. یہ کبھی نہ سوچنا کہ اتنی دفعہ توڑ چکا ہوں اب کیا کروں گا. ہر دفعہ کرنا، اللہ معاف کرے گا، ہر دفعہ کرے گا. ایک دن آئے گا تمہاری توبہ پکی ہو جائے گی. اور دو چیزوں پہ توبہ پکی کرو، ایک زبان کا بول، زبان کا بول، زبان کا بول. زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو ماں بیٹی کی گالی نہ دو. بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. مسلمان کی قیمت بیت اللہ سے زیادہ ہے، زیادہ ہے، زیادہ ہے. اپنے نبی کا فرمان سنو، میرے نبی نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اے بیت اللہ، تو بڑا برکت والا اور مقدس ہے، لیکن ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ مقدس اور برکت والا ہے. زبان پہ قابو رکھو، زبان سے غیبت، چغلی، گالی، گلوچ، دل آزاری، دل خراشی، پگڑی اچھالنا، سیلو ہوں، بند کر لو. اللہ کی قسم بڑے بڑے ولی تمہارے مقام کو نہ پا سکیں گے، بڑے بڑے ولی تمہارے مقام کو نہیں پا سکتے. یہ قابو کر لو. یہ میرے نبی نے فرمایا معاذ معاذ معاذ، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا. کہا جی کیا؟ تو آپ نے میری طرف دیکھو، آپ نے یوں کیا. کماز، زبان پکڑ کے رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا. ایک زبان، ایک دل. دل میں سے بغض نکال دو، حسد نکال دو، کینہ نکال دو، تو بڑے بڑے ابدال کتب وہ تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے. فرائض کو زندہ کرو، اخلاق کو زندہ کرو، اور اس کو لے کر پوری دنیا میں پھرو. پھرنے سے چیز پھیلتی ہے، پھرنے سے چیز پھیلتی ہے. تبلیغ میں یہ امت پھری ہے یا اسلام کیسے آیا؟ لوگ یہ آپ کے قریب ہے منصورہ. میں پچھلی دفعہ آیا تھا تو وہاں گیا تھا، وہاں جا کے دو نفل پڑے تھے. 400 سال منصورہ دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا، علم کا مرکز تھا، دنیا کا طالب علم کھچ کھچ کے منصورہ آتا تھا. یہ تمہارے قریب اس کے کھنڈرات ہیں، قریب اس کی ٹھیکریاں پڑی ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کبھی یہاں بھی تکبیر کی صدائیں اور اذانیں تھیں، کبھی یہاں بڑے بڑے علماء کے درس گاہیں تھیں، بڑے بڑے مشائخ کی خانقاہیں تھیں، اور بڑے بڑے بحری جہاز آ کے لنگر انداز ہوتے تھے. کہ دریائے سندھ کا ایک دریائے سندھ یوں ڈیلٹا بناتا ہوا منصورہ کے پاس سے گزرتا ہوا دوبارہ جا کر دریائے سندھ میں ملتا تھا. اس طرح یہ دریا سندھ جا رہا ہے، ایک جگہ سے یوں نکلتا تھا، اس کی ایک شاخ یوں نکلتی تھی اور پھر یہاں آ کر مل جاتی تھی. اس دریا کی شاخ کے اوپر منصورہ شہر آباد تھا، اور یہ 400 سال پورے سندھ کا دارالحکومت تھا، علمی مرکز تھا، اور یہاں حکومت تھی قریش کی. حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی اولاد نے یہاں 400 سال حکومت کی ہے. پورے 400 سال نہیں، لیکن اکثر 400 سال کا اکثر حصہ ان کی حکومت ہے. اور بھی حکمران رہے ہیں، لیکن یہ علم و فضل کا مرکز تھا. تمہارے قریب ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، شاید کئیوں نے آج ہی سنا ہوگا کہ منصورہ بھی کوئی شہر تھا اور منصورہ بھی کوئی علمی مرکز تھا. تو یہ دین تو پھرنے سے پھیلا ہے. سیدھے بحری جہاز جہاں آ کر رکتے تھے، سیدھے سمندر سے آ کر دریائے سندھ میں داخل ہوتے تھے، پھر دریائے سندھ میں سے داخل ہوتے ہوئے پھر وہ اس ڈیلٹا میں آتے تھے اور آ کر منصورہ کی بندرگاہ پر آ کر اترا کرتے تھے. اور یہاں پر زبردست اس کے تجارتی منڈی بھی تھی اور زراعت کی منڈی بھی تھی. بہت پرانا پڑا ہوا ہے تو مجھے اچانک یاد آ گیا، مجھے تو یاد ہی نہیں میں نے کب مجھے منصورہ کی تاریخ پڑی تھی، لیکن اس میں سے جو کوئی یاد آیا ابھی اچانک یاد آیا ہے. لیکن لمبا چیپٹر تھا جو میں نے پڑھا تھا. تو تمہاری تو بہت بڑی تاریخ ہے سانگڑ والوں کی، اپنی تاریخ دہراؤ اور اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا کر دنیا میں پھرو اور بولو بتاؤ بھائی اب کون بھائی نکت تیار ہے. بولو بھائی.
حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے
ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 5678123، یاد رکھیے فون نمبر 5678123.